أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ہماری گفتگو توحید در قرآن پر ہے اور اس میں جو یعنی ٹاپک جہاں سے دوبارہ ریوائی ہوا وہ یہ تھا کہ خدا کی شناخت از راہ قرآن، اس کے تین طریقے قرآن نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. ایک طریقہ ہے آیات آفاقی کے ذریعے سے، مطلب نیچر اور یونیورس میں موجود خدا کی نشانیوں کو درک کرنا، ان کا فہم حاصل کرنا، ان کی معرفت، اور وہاں سے خدا تک پہنچنا، جو ہم نے یعنی تفصیل سے اس پر بات کی کہ آیات آفاقی کیا ہوتی ہیں. اور پھر دوسرا راستہ تھا آیات انفسی، یعنی انسان کے اپنے نفس کے اندر جو خدا کی نشانیاں ہیں ان کے ذریعے سے. اور اس کو میں نے پچھلی دفعہ کلیئر کیا تھا کہ آیات انفسی کا مطلب جو ہے وہ انسان کے بدن سے ریلیٹڈ یا بایولوجیکل معاملات نہیں ہیں، یا ایون سائیکولوجیکل بھی نہیں ہیں. جو حقائق انفسی یا نفس کے حقائق ہیں وہ اس سے بیونڈ اور بالا تر ہیں. تو بہرحال اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، اور اچھی خاصی دقیق بحث کی ہے آغا نے ان موضوعات پر. لیکن آج ہم تھوڑا سا اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ راہ آفاقی، راہ آفاقی یعنی آفاق کا مطلب یونیورس، یا ایک اور مطلب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کی نظروں میں آتا ہے، جو آپ کے افق میں آتا ہے، جن چیزوں کو آپ کی نگاہیں دیکھتی ہیں یا جن چیزوں کو آپ سینس اور پرسیو کر سکتے ہیں. لیکن اس میں خاص بات کیا ہے؟ آؤٹ سائڈ یور سیلف، یعنی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے لیے لائک این آبجیکٹیو ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہیں، ان چیزوں کے مطالعے کے ذریعے سے ہم خدا کو کیسے شناخت کر سکتے ہیں، یا شناخت خدا با علم حصولی. اچھا، پچھلی دفعہ ہم نے کافی زیادہ ٹائم سرو کیا تھا اس پر بھی کہ جیسے جو موجودہ حالات کے تناظر میں جو چیزیں دماغ میں آتی ہیں، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے یا راہ کیا ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ یعنی میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا، یا میری یہ خواہش کبھی بھی نہیں ہوگی کہ ہم یعنی کوئی بھی بحث دین کے حوالے سے یا قرآن کے حوالے سے ایسی کریں کہ جو محض تھیوریٹیکل ٹائپ کی کوئی چیز بن جائے، یعنی جس کو ہم اپنی زندگی سے ریلیٹ نہ کر پائیں، یا جس کی بنا پر ہم اپنی زندگی میں کوئی اقدام نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، یعنی پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ یعنی اس قسم کی کوئی اپروچ جو ہے وہ قرآن کے بالکل اگینسٹ ہے، کیونکہ قرآن کریم نے جو کچھ بھی بتایا اور سکھایا اور سمجھایا وہ سب کا سب جو ہے نا وہ ہماری زندگی کی تربیت، اس کی ہوننگ، اس کی اپلفٹنگ، اس کی پروگریس، ان تمام چیزوں کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کریم نے کہیں بھی کوئی باتیں جو ہے نا لائک این آئیڈیلسٹ اپروچ کے یا خالی ایک میتھوڈیکل طریقوں کے اس طریقے سے بات ہی نہیں کی ہے. تو اگر ہم اس انداز سے گفتگو کریں کسی بھی موضوع کو لے کر، جو کہ ایک عام ٹینڈنسی ہو جاتی ہے ہمارے ریلیجس ڈسکورسز میں، کہ خاص طور سے جب ہم خدا اور آخرت پر بات کر رہے ہوتے ہیں، خدا پر، توحید پر علی الخصوص، تو ہماری گفتگو جو ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب ایک ایسی ہو جاتی ہے کہ تقریباً ہم اس کو اپنی لائف سے کنیکٹ ہی نہیں کر پاتے، کہ وہ ایک بات ہے کہ جو بس ہم پڑھے جا رہے ہیں، سوچے جا رہے ہیں ایک چیز کے بارے میں، لیکن اس کا مجھ سے کیا لینا دینا ہے؟ میں اپنی زندگی میں جن جن چیزوں سے دوچار ہوں اس میں اس کا کیا رول ہے، وہ کوئی خبر نہیں ہے. تو اسی وجہ سے میں نے جو پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی کہ اگر آج ہم اپنی زندگی میں، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو مسائل اور پریشانیاں ہیں کہ جو مختلف طریقوں سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو خصوصاً توحید کا جو پورا نظام ہے وہ ہمیں اس بارے میں کیا گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. کیا اس کی روشنی میں ہمارے لیے ہمارے مسائل کا حل کرنے کا کوئی رستہ بنتا ہے، نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے؟ یا خالی بس ہم کہ جی اللہ ایک ہے، اس کو مان لو، آگے سجدے کر لو، ماتھا ٹیک لو، فلاں کر لو، قصہ ختم ہو گیا، اور باقی اس کے بعد جو ہے نا اپنی زندگی کی مصیبتیں بھگتنے کے لیے ہم الگ؟ ٹھیک، تو اس بنا پر میں نے اچھی خاصی تفصیل سے وہ بات کی تھی اور آپ لوگوں کے سامنے یہ نقطہ رکھا تھا کہ قرآن خاص طور سے اور معصومین علیہ السلام بھی، یعنی اس کی تفسیر و تشریح کے طور پر جو کچھ ہم کو سکھا رہے ہیں وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ زندگی کے تمام مسائل فقط اور فقط مدد خدا سے حل ہوتے ہیں، پہلی بات. ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ اگر تمہاری ایفرٹ ہے، ایفرٹ کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ مدد خدا کا مطلب ہے کہ ہم اپنی کوشش سے بری ہو جائیں، ہم مجاہدہ نہ کریں. لیکن مجاہدات یا ایفرٹ دو طریقوں کی ہوتی ہے. ایک ایفرٹ وہ ہے کہ جس میں آپ اپنی طاقت اور اپنی عقل پر بھروسہ کر کے اقدام کرتے ہیں، اور ایک ایفرٹ وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کا مکمل فوکس یہ ہوتا ہے کہ میری طاقت میرے مسئلے کو حل نہیں کر سکتی، مدد خدا درکار ہے میری پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، تو میں وہ مجاہدہ کروں گا، وہ ایفرٹ کروں گا کہ جس کی بنا پر خدا مجھ سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ دو ایفرٹس. ایفرٹ کی کوئی نفی نہیں کر رہا، ایفرٹ تو لازمی ہے، بغیر ایفرٹ کے تو کام بننا ہی نہیں ہے ہمارے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نظام اسباب ہے. تو یہاں پر اگر ہم کسی بھی اپنی پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں تو مجھے تو ایک اسٹرگل کرنا ہے، جہاد کرنا ہے. لیکن اب جہاد کی دو قسمیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے پاس یہ ریئلائزیشن ہے اور ہمارا ایمان اور یقین اس بات پر ہے کہ خدا کی مدد ہی کامیابی دلاتی ہے، خدا کی مدد ہی وسائل کی کمی کو بھی پورا کرتی ہے، خدا کی مدد ہی مشکل موقع پر ہمارے دماغ کو صحیح رکھتی ہے، جب ہم ٹریپڈ ہو جاتے ہیں تو ہمیں صحیح فیصلے کرنے کے قابل بناتی ہے. یعنی کہ یہ تمام چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے مسائل کے حل کے لیے، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں نا یہ اس کی مدد کے ساتھ آتی ہیں، اس کی عنایت. تو پھر میری مین ایفرٹ کیا ہوگی، میرے جو جہاد کی ڈائریکشن کیا ہوگی، کہ میں وہ تمام کام کروں گا یا ان چیزوں پر محنت کروں گا کہ جو خدا کو مجھ سے راضی کریں اور مدد خدا میرے لیے اس کے لانے کا سبب بنے. ٹھیک ہے، یہ ایک مین پوائنٹ آف ویو تھا کہ جہاں پر عام طور سے ایک ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو جیسے میں نے کہا تھا کہ جو مومنین ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، وہ بھی بنیادی طور پر دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو یعنی جن کا ایمان ٹرانسینڈ نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے، یعنی جن کا ایمان جو ہے نا وہ دنیا سے اور دنیاوی مسائل سے ٹرانسینڈ نہیں کر پاتا، آگے نہیں جا پاتا. السلام علیکم. یعنی وہ اگر اپنے ایمان کو استعمال بھی کرتے ہیں تو کس چیز میں استعمال کرتے ہیں؟ اپنی دنیا کے معاملات کو بہتر بنانے میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس سے آگے بڑھ کے وہ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے. ایک یہ پرابلم ہے. اور دوسرے قسم کے جو مومنین ہیں وہ یہ ہیں کہ جن کا پیورلی جن کی نظر جو ہے وہ خدا اور آخرت پر ہوتی ہے، اور وہ خدا اور آخرت کے تناظر میں اس بنیاد پر اپنی دنیا کو حل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کی نظر میں دنیا انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہیں کرتی، کہ جس کا صحیح ہونا مطلب کہ اس کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. جیسے یعنی مسئلہ کیا ہوتا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، کہ مثال چھوٹی تو نہیں ہے لیکن یہ کہ سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہے، کہ دیکھیں جب اسلام آیا، دین آیا، پیغمبر اکرم نے اعلان نبوت اور رسالت کیا تھا، تو جیسا ہم پچھلی دفعہ بھی بات کر رہے تھے کہ شروع کے جو ایام تھے بے انتہا مشکل تھے، بہت زیادہ سخت تھے، اور 5-7 سالوں تک تو تقریباً رسول خدا کو کامیابی ہو ہی نہیں رہی تھی. یعنی اس بات میں کوئی کامیابی ہی نہیں ہو رہی تھی کہ لوگوں کی اکثریت اسلام مخالفت بے انتہا شدید تھی. تو وہاں پر رسول اللہ نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا کہ جس سے یہ بات ظاہر ہو کہ جی اب شاید خدا تو ہمیں چھوڑ چکا ہے, اب ہم خود ہی کچھ کر لیں. ٹھیک ہے, یعنی جیسے وہاں پر کہ آپ نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے عبادت کرنا شروع کی, جو میں نے آپ سے بات کی تھی, کہ یعنی آپ نے اس بات کو رکھا کہ یہ ممکن ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں مجھ میں کوئی مسئلہ ہے, میرے اندر کوئی رکاوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے مدد خدا نہیں آ رہی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت ترین حالات بھی آئے تو یہ نہیں ہوا کہ وہ اپروچ چینج ہو گئی. کہ اگر مثال کے طور پر لوگ مر رہے ہیں یا مظالم بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو وہ کہیں کہ بھئی اب تو ہم خدا سے اتنی دعائیں کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, تو چلو یہ رستہ چھوڑ کے کوئی اور رستہ اپناتے ہیں, کوئی اور کام کرتے ہیں, کوئی اور میتھڈ یوز کرتے ہیں. نہیں, وہ شروع سے آخر تک ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ تب تمام کی تمام باتیں بہت زیادہ قابل غور ہیں. یعنی امام علی علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام کہ ان کی حیات مبارکہ میں ظاہری طور پر شکست ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, دوسرے لوگ دھوکے فریب کے ساتھ, تو امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں ملے گی چلو ہم بھی وہی ٹیکنیک یوز کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اتنا زیادہ مطلب بیک فٹ پہ جا رہے ہیں یا اتنا زیادہ ہم پیچھے کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں, ہمارا دشمن گراؤنڈ گین کرتا جا رہا ہے, تو چلو ہم بھی اسی قسم کی کچھ ترکیبیں استعمال کر لیں. اب دیکھیں, ہرگز نہیں, یہ فرق ہے. ٹھیک ہے, میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ یہاں پر ہے کہ یہ اصل نقطہ ہے کہ اگر ہم اس جگہ پر, یعنی جو سیرت نبی اور معصوم ہے جو بہت کلیئر ہے ان تمام حوالوں سے, اگر ہم ان پر اپنی استقامت اختیار کریں گے اور اس جگہ پر ہمارا فوکس ہوگا کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے کہ خدا مجھ سے راضی رہے اور مدد خدا کی بنا پر مجھے آگے جانا ہے, تو انشاءاللہ کامیابی لازمی ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ابھی نہیں ہوگی, کچھ عرصے بعد ہوگی, میری زندگی میں نہیں ہوگی, میری زندگی کے بعد ہو جائے گی. لیکن اگر مومنین اس راہ پر مستقیم رہیں گے انشاءاللہ تو حتمی کامیابی یقیناً ملے گی. کہاں ہیں بتائیں, میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں جو ہم سب کی نظروں کے سامنے, میرے خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی اس میں دھوکہ نہیں کھائے گا, اور وہ مثال ہے کریشن آف پاکستان کی. ٹھیک ہے, کہ جو اس کا ایک پاپولر ورژن ہے کہ جو ہم سب نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھا اور تقریباً بہت عرصے تک جس پر ہم یقین بھی کرتے رہے, وہ کیا ہے کہ جناب پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور وہاں پر ہمارے لیے بہت مشکلات اور مسائل ہو رہی تھیں, ہمارے مذہب پر بڑی مصیبت آ رہی تھی, یہ تھا اور وہ تھا, اور پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ اور قربانی اور یہ اور وہ. ٹھیک ہے, آج آپ کو نہیں پتا کہ یہ سب ہوکس تھا, یہ ایک فراڈ تھا. یعنی کہ جو زیادہ بہتر تحقیق ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جب یہ بات کلیئر ہونے لگی کہ انگریز اب سب کانٹیننٹ پر اپنا تسلط باقی نہیں رکھ سکتا اور اسے اب یہاں سے جانا ہے اور انڈیا آزاد ہو جائے گا, اور انڈیا کے آزاد ہونے کی وجہ سے جو خاص طور سے جو اس وقت کی بڑی جماعت تھی کانگریس, اور ان لوگوں کی پالیسی یہ نظر آ رہی تھی کہ یہ جتنے بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار, جس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی, کہ وہ سب اپنی جائیدادوں سے جائیں گے جو انڈیا بننے کے بعد وہاں ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کھٹراگ پھیلایا گیا, اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ اگر وہ چیز خدا کی مدد کی بنا پر ہو رہی تھی تو آج اس کی یہ درگت کیوں ہے. جو چیز خدا کی مدد کے ساتھ آتی ہے نا, وہ آپ کو ایک پھل دے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے, کس کا حال, نہیں نہیں کس کا؟ نہیں نہیں دیکھیں میں آپ سے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ وہ جو آپ حال یعنی دین اسلام جو آیا ہے اس نے پوری دنیا کو علم، عمل، تہذیب، تمدن ہر اعتبار سے متاثر کیا ہے. آپ اس کو 10 خرابیاں اس کی گنا دیں لیکن اس وہ جو دین اسلام آیا ہے اس نے اتنے سارے انسانوں کے لیے باقاعدہ ایک ہدایت کا پورا ایک مینار روشن کیا ہے. جیسے ابھی بھی اگر ہم انقلاب اسلامی کی بھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں بھی 40 سال 45 سال کے بعد بہت ساری پرابلمز دکھ رہی ہیں لیکن اس نے پھل تو دیا نا, اس نے آپ کو ایک نتیجہ تو دیا ہے نا, یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہدایت کی تلاش میں تھے یعنی ہم جیسے لوگ جو صحیح دین کے اس میں تھے, صحیح دین کو روشناس کرانا, حقائق کو سامنے لانا, یعنی قرآن کی تعلیمات کو زندہ کرنا ٹھیک ہے, تو یعنی جو چیز بھی خدا کی مدد کے ساتھ آتی ہے یا خدا کی بنا پر آتی ہے نا وہ آپ کو ایک پھل دے کے جاتی ہے, اس کے آپ کو رزلٹ ملتا ہے اور وہ اتنی آسانی سے ختم بھی نہیں ہوتی بہت سارے مسائل کے بعد بھی. لیکن اس قسم کی مثالیں جو ہے نا یہ پاکستان کا ایکسپیریمنٹ یہ آپ کو ایسے بہت ملیں گے کہ جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے اس طریقے سے یعنی مذہب, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور سے اب تو کرسچنز اور جیوز وہ نہیں رہے, وہ مذہبی حرارت مسلمانوں میں ہی ہے, تو یہ بھی اس بات کی بہت زیادہ ایک پوری ریسرچ ہے, مطلب میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا کہ ایون خاص طور سے 20th century میں امریکہ نے ریلیجن کو ایز اے ٹول بہت زیادہ یوز کیا ہے, پہلے برٹشرز نے اور اس کے بعد امریکہ نے, جس کی ایک بہت بڑی مثال افغانستان ہے. تو ہر جگہ اگر لوگ جو ہیں نا بیچارے اسلام کا نعرے لگا رہے ہوتے ہیں یا دین کا نام لے رہے ہوتے ہیں نا تو ہر جگہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کام خدا کی بنیاد پہ ہو رہا ہے, اس کی بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے. خود ایون بنو میہ بنو عباس کیا کر رہے تھے, ان میں سے کوئی دین کے خلاف گیا؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہی مین کرنسی ہے ہماری, یعنی آپ اسی اسلام کا نام لے کر لوگوں کے جذبات ابھار سکتے ہیں, اسی اسلام کا نام لے کر جسٹ فار نتھنگ لوگوں کو میدان میں لا کے کھڑا کر سکتے ہیں, انہیں اپنی جانیں دینے کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں, باقی کوئی طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے. اسی لیے کیا ہے, بہت بصیرت چاہیے. اور یہ جو ایک ٹینڈنسی ہماری ہے نا کہ ہم ہر اس کے آگے کہ جو یہ سکے فروخت کر رہا ہوتا ہے بک جاتے ہیں اس کے ہاتھ, یہی مسلمانوں کی بہت بڑی پرابلم ہے. اور اسی وجہ سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر وہی معرفت والا دین درکار ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ یعنی قرآن کریم نے بھی اس کی مثالیں دی ہیں نا, سامری نے بھی تو یہ حرکت کی تھی کہ یہ تمہارا خدا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کسی چیز کو لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں یہ تمہارا خدا ہے, سب چل پڑتے ہیں اس کے پیچھے. تو آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ہر جگہ جہاں پر دین کا نام لیا جا رہا ہو یا دین کے نام پر لوگوں کو ابھارا جا رہا ہو یا باہر نکالا جا رہا ہو ہر جگہ خدا کی مدد موجود ہے, ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو بس چھوٹی سی دو باتیں بتا کے پھر میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ایک دو چیزیں اور میں ایڈ کر دوں اس گفتگو میں تو شاید بات کامل تر ہو جائے. کہ مدد خدا آنے کے لیے جو ہے نا دو بہت بڑی چیزیں ہیں, بہت بڑی علامات ہیں یا بہت بڑی اس کی نشانیاں ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ اس معاشرے میں جہاں پر خدا کی مدد آتی ہے اولیاء آپ کو نظر آتے ہیں, اولیاء خدا آپ کو نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اولیاء خدا کا مطلب کیا ہے, یعنی کون لوگ ہیں اولیاء خدا؟ اب یہ بذات خود ایک بہت بڑا سوال ہے, اولیاء خدا کون لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ظاہراً بہت مشہور نہیں ہوتے, بہت پاپولر نہیں ہوتے، لیکن جو چیزیں احادیث اور روایات میں ہمارے سامنے موجود ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی صحبت جو ہے نا آپ کو نکھارتی ہے، جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ امام نے نقل کیا، امام معصوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ نقل کیا کہ وہ کون ہوتے ہیں جن کے چہرے پر نظر پڑ کے خدا کی یاد آئے، جس کی گفتگو جو ہے نا تمہیں فکر آخرت دلائے. ٹھیک ہے، یہ اولیاء ہوتے ہیں، یہ اولیاء الہی وہ ہیں. تو کسی معاشرے میں اللہ کی مدد آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کی بہت بڑی علامت اور نشانی سب سے پہلے کہ ایسے افراد اس معاشرے میں آپ کو نظر آنے شروع ہوں گے. اور اگر یہ معاشرہ اس سے خالی ہے، یہ اہل ولایت اس معاشرے میں موجود نہیں ہے، تو آپ سوچ لیجیے یہ وہی ہوکس ہے، اوپر کا یہ کوئی ڈھکوسلا چل رہا ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، نمبر ون. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں خدا کی مدد آتی ہے وہ معاشرہ اپنے اندر زیادہ دیکھتا ہے بنسبت اپنے باہر کے. ٹھیک، یعنی کہ جیسے معصومین علیہ السلام کی دعائیں، نعوذ باللہ تعالی من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی کس سے؟ من شرور انفسنا، اپنے نفوس کے شر سے، وسیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے. پیغمبر اکرم کی دعائیں کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں من شر نفسی خافتن ومن شر الناس عامتن، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں خاص طور سے اپنے نفس کے شر سے، اور عمومی اعتبار سے انسانوں کے شر سے. ٹھیک ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ جو بھی سیئہ تمہارے پاس آتی ہے فمن عندک، وہ تمہارے اپنی وجہ سے آتی ہے، جس برائی سے تم دوچار ہوتے ہو وہ تم اپنی وجہ سے دوچار ہوتے ہو. اگر یہ شعور آپ کو کسی معاشرے میں نہ نظر آئے، یعنی ہر چیز میں دوسروں کو بلیم، ان کی وجہ سے یہ ہو گیا، ان کی وجہ سے وہ ہو گیا، وہ یہ خرابی وہ خرابی، ساری خرابیاں دوسروں میں. ٹھیک ہے، نو سیلف ریفلیکشن، کوئی اس بات کی توجہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے نفس کے شر کو ختم کرنا ہے، اپنے اعمال کی برائیوں پر قابو پانا ہے، خدا کی طرف سے توبہ اور مغفرت کی طرف جانا ہے، کوئی فکر نہیں ان باتوں کی. بھول جائیں، اگر یہ دو علامتیں آپ کو کہیں نظر نہیں آتی نا، آپ بھول جائیے، وہاں پہ خدا کی مدد آئے گی اس جگہ پر. اور آپ کو جتنا دل چاہے آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں، چیک کر کے دیکھیں کہ جہاں جہاں پر خدا نے مدد کی ہے کسی بھی قوم کی، کسی بھی گروہ کی، تو وہ کس وجہ سے کی ہے، اس میں یہ دونوں باتیں شامل تھیں یا نہیں تھیں. کہ ایک ان معیاری افراد کا پیدا ہونا جو حقیقتاً اہل معرفت و ولایت ہیں. اور اس کی دیکھیں میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے شاید انشاءاللہ آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آئے گی. کہ اگر ایک درخت ہے، آپ اس کو پھلدار رکھنا چاہتے ہیں، پھلدار دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو ہرا بھرا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی تمام کی تمام اس درخت کی صحت کی کا دار و مدار کس چیز پر ہوگا؟ اس کی جڑوں پر ہوگا. کیوں جڑوں پر ہوگا؟ اس لیے کہ یہ جڑیں ہوتی ہیں کہ جو معدنیات اور پانی اور وہ سب جو ہے نا وہ کھینچ کے لاتی ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے وہ سیدھے اپورڈ ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں باڈی آف دا پلانٹ میں. ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے جڑیں پانی اور منرلز کو کھینچ کر لاتی ہیں نا درخت کی صحت کے لیے، اسی طریقے سے عرفا اور اولیاء ہیں جو مدد خدا کو کھینچ کر لاتے ہیں معاشرے کی صحت کے لیے. اور ان کی مثال بھی جڑوں جیسی ہی ہوتی ہے، وہ بھی انڈر کور ہوتے ہیں، وہ بھی ظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ بھی آپ کو کوئی ہلا گلا کرتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے ان جڑوں کی صحت کے بغیر درخت ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ان عرفا اور اولیاء کی موجودگی کے بغیر معاشرے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی ورت نہیں رہتی ان کی، کوئی قیمت باقی نہیں رہتی، صحیح ہے؟ یہ وہ تمام کے تمام نکات ہیں کہ جو انفارچونیٹلی ہم بالکل اگنور کر چکے ہیں، اس طرف ہم توجہ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ جب یہ باتیں یعنی کوئی بتا رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کوئی آئیڈیلسٹک تھاٹس ہیں، نان پریکٹیکل ہیں، نان اچیویبل ہیں۔ تو اور اسی چکر میں مسلمانوں نے ہزار سال گزار دیے، ٹھیک ہے؟ اسی غلطی کے ساتھ، اور اب یعنی کہ یہ غلطی اتنی زیادہ جڑ پکڑ چکی ہے کہ تقریباً اب ہم میں سے احساس بھی ختم ہو گیا ہے کہ پرابلم کہاں پر ہے، یعنی کیوں معاملات صحیح نہیں ہوتے، کیوں چیزیں لوٹ پھر کے اسی جگہ پہ آ جاتی ہیں۔ اور بہرحال وی آر ویری ویری فارچونیٹ، بہت ہم لکی ہیں کہ الحمدللہ انقلاب اسلامی کی بدولت کم از کم یہ حقائق تو زندہ ہوئے۔ یعنی اگر کسی کو صحیح بات سمجھنا ہے تو کم از کم اس کے لیے ایک چیز، ایک راہ تو روشن ہوئی، کہ اب اس پر عمل کریں نہ کریں وہ ایک لوگوں کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی میں اس بات کو یاد رکھیے گا، جیسے بس ایک سورہ واقعہ کی بھی آیتیں، کہ وہ بھی ہمیں ہمارے اور خدا کی ایفرٹس کا تعلق بتاتی ہیں۔ افرائیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ہمارا کام فقط کتنا ہے؟ ہرس، زمین ہموار کرنا، زمین میں سے کانٹے پتھر نکالنا، زمین کی خرابی کو دور کرنا، اور بیج بونا، اس سے زیادہ آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ افرائیتم ما تحرثون، کہ تمہارا کام ہرس ہے، اس کو اچھے طریقے سے انجام دو، تم خدا کا کام کرنے کی فکر میں کیوں لگ جاتے ہو؟ جو تمہاری ذمہ داری اس کام کو کرو نا، بیج اچھا لاؤ، زمین کو اچھے طریقے سے بناؤ، اس میں سے کانٹے پتھر دور کرو، یہ تمہارا کام ہے نا۔ یعنی اس کانٹے پتھر کو دور کرنا، زمین کو ہموار کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ تزکیہ ہے، صحیح؟ اس کا نام تزکیہ ہے، اسی پورے پروسیس کا نام تزکیہ ہے۔ اور بیج اور اس کی کوالٹی کو صحیح کرنا، یہ آپ کا ایمان اور تقوی ہے، تم یہ کام کرو نا، اپنا کام چھوڑ کے ہم خدا کا کام کرنے کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ زراعت، اس بیج کو اگانا تمہارا کام نہیں ہے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، جو تم ہرس کرتے ہو، کاشتکاری کرتے ہو، اس کو زراعت میں، فصل میں ہم تبدیل کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ، کہ جو ہمارے کرنے کا کام ہے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو خدا کے کرنے کے کام ہے نا، وہ ہم اپنے گلے میں ڈال کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں، اپنے چاہے پرسنل لیول پر، چاہے اجتماعی لیول پر، اگر ہم کسی جگہ پہنچنا چاہتے ہیں، ہمیں ان قوانین کو فالو کرنا پڑے گا جو کہ بہت کلیئرلی لیڈ ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی بڑی ایمبیگیوٹی ہے، بڑے کنفیوژنز ہیں، یہ قرآن کریم کے بھی طول و عرض میں موجود ہیں، کلمات معصومین کے اندر بھی موجود ہیں، اور سیرت معصومین میں بھی موجود ہیں، اور جو پچھلی دفعہ میں بات کہہ رہا تھا کہ پرابلم وہاں بھی ہمارے ساتھ کیا ہو گئی ہے، کہ عوام کے لیے جو سیرت معصوم ہے نا، اس کو بھی بہت زیادہ ٹوسٹ کر دیا جاتا ہے، اس کی بھی پراپر انالیسس نہیں کی جاتی، کہ جو میں نے دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں کہ آپ کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ امام حسین کی جو حرکت تھی وہ ایک قیام تھا باقاعدہ حکومت کے خلاف, اور پھر اس کے بعد یعنی اگر آپ اس کو ایک چیز مان بھی لیں اس کے بعد کے جو آئمہ تین اماموں کا جو کردار ہے اس کو تو ہم سرے سے ڈسکس ہی نہیں کرتے کہ جب دیگر لوگ آپ کے اپنے خاندان میں سے آئمہ کے اپنے خاندان میں سے لوگ اپنے خیال میں ظلم کے خلاف اٹھ رہے تھے اور لشکر جمع کر رہے تھے اور امام نے کیوں ان کا ساتھ نہیں دیا, کیوں بلکہ ساتھ دینا تو بہت دور کی بات ہے, اپروو نہیں کیا, اپروو نہیں کیا, تو یہ سب کیا کیا مطلب ہے ان باتوں کا, یہ بھی تو ڈسکس ہونی چاہیے نا. ہاں بتائیے کیا تحلیل ہے.
جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ابھی یہ موقع نہیں ہے, اگر آپ ان کے سامنے آئیے تو ستمام جتنے بھی شیعان علی ہیں اس وقت مار دیے جائیں گے, یہ خاموشی کا وقت ہے, جس وقت خاموشی کا وقت ہے اس وقت.
تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہر وقت آپ اس کا نعرہ لگا کے ظلم کے خلاف قیام نہیں کر سکتے.
نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن وہ
آپ نہیں کر سکتے, یہ کام آپ یہ کام نہیں کر سکتے,
لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا, ان کی یہ وجوہات ہو سکتی ہیں اس وجہ سے نہیں کیا.
اچھا آپ چلے میں اس کا ایک کاؤنٹر آپ کو دیتا ہوں. انہوں نے نہیں نہیں
جی اسی وجہ سے قیام مختار کے وقت امام زین العابدین نے ڈائریکٹ ان کو نہیں کہا کہ ہاں میں تمہاری حمایت کرتا ہوں, انہوں نے ان دوسرے جو مثلاً کیا نام تھا ان کا جناب محمد حنفیہ کے تھرو وہ سارا کام کر,
پتا نہیں یہ سب بہت بہت ڈاؤٹ فل ہے,
چلیں اگر نہیں
بہت ڈاؤٹ فل ہے,
لیکن انہوں نے کنڈیم نہیں کیا مسلم بنا کے,
کنڈیم انہوں نے زید بن علی کو بھی نہیں کیا, کنڈیم انہوں نے کسی کو بھی نہیں کیا,
ٹھیک ہے.
لیکن اس کا دوسرا جو اس کے ساتھ جو آرگیومنٹ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا, یعنی اپروو بھی نہیں کیا, ان کو منع کیا نا کہ آپ یہ کام نہیں کریں, منع کیا نا, منع کیا نا, زید کو بھی منع کیا, زید کو منع کیا. مختار والا مسئلہ بالکل ڈفرینٹ ہے, مختار کو آپ وہ نہیں کریں, اس میں نہیں لائیں, یعنی وہ جو قیام ہے حکومت کے خلاف یہ جو وہ ہے وہ مختار والی بات بالکل الگ تھی, وہ تو خون امام حسین کے بدلے کا نام لے کر وہ اٹھے تھے, وہ ایک الگ چیز تھی, صحیح. پھر تینوں آئمہ نے کیا کیا, ان کو تو روکا کہ آپ یہ کام نہیں کریں, زید کو بھی روکا, اولاد امام حسن کو بھی روکا, خود کیا کیا, نہیں خود کیا کیا,
خود واقع صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت تعلیمات کا وقت تھا,
خود کیا کیا,
یہ باتیں.
تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا قیام جو ہے وہ علم تزکیے اور اخلاق کی بنا پہ کھڑا ہوتا ہے نا, بس اتنی سی بات ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان تمام چیزوں کو اگنور کر دیں گے, اس کو بیک برنر پہ رکھ دیں گے, اس کو اپنی پرائیورٹی لسٹ میں سے نکال دیں گے اور خالی آپ ظلم کے خلاف قیام ہی کرتے رہیں گے, تو وہی حال ہوگا نا جو ان باقیوں کا ہوا تھا. لازم و ملزوم نہیں ہے, لازم و ملزوم نہیں ہے, نہیں. دیکھیں ایک چیز پرائمیسی رکھتی ہے, فنڈامنٹل ہے, جیسے جڑیں شاخوں سے کمپیئر نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. جڑیں جو ہیں وہ شاخوں سے نہیں, نہیں اس کا کوئی
نفس کی بات کر رہا ہوں,
اس کا کوئی
مشغول ہوں, نہ میرا اسے علی سے کچھ لینا, نہ میرا معاویہ سے کچھ لینا, وہ بھی تزکیے میں لگا ہوا.
تزکیے کی بات کسی نے نہیں کی ہے ان میں سے, نہیں تزکیے کے بات نہیں کی ہے,
لیکن وہ بھی جہاں پہ باتوں میں بات کی ہے, وہ میرے ذہن میں تو یہ ہے بھائی کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تزکیے کی وجہ سے ایک آپ وہ پہلو چھوڑ دیں جو معاشرے میں ایک انقلاب,
چھوڑنے کی بات نہیں ہے, نہیں 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 نہیں
تزکیہ نہیں ہوا.
دیکھیں یہ انداز فکر ہی درست نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ انداز فکر ہی درست نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جب خدا نے خلق کیا تو ہماری خلقت کا مقصد ایک انسانی کمال تک پہنچنا ہے, ٹھیک ہے. اس انسانی کمال کی مختلف جہتیں, وہ اس کی جو ڈائمنشنز ہیں, ایک پرسنل ہے اور وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے اجتماعیت میں بھی, ٹھیک ہے. تو آپ کو اگر دین کو فالو کرنا ہے تو فرد اور اجتماع دونوں کو اپنے اپنے کمال تک جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو فرد, اچھا اب اس میں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرد اور اجتماع کا جو کمال ہے ان میں کوئی پہلے آتا ہے کوئی بعد میں آتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا, وہ بحث یہاں پہ آتی ہے. ٹھیک ہے, دین یہ بات کہتا ہے کہ نہیں, یہ دونوں چیزیں جو ہے نا پیرلل ہیں. یعنی اگر افراد بہتر ہوتے جائیں گے تو ان کی بنیاد پر اجتماع میں خود بخود بہتری آتی جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی ایسا نسخہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے کہ جس میں آپ کہیں گے جی اجتماعی اعتبار سے جو ہے نا بس میں یہ کام کر لوں اور سب صحیح ہو جائے گا. ایسا کوئی نسخہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. یہی بات آئمہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر تم اس انفرادی جہت پر کام کیے بغیر تم اجتماع کو درست کرنے چلے جاؤ گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے. تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم, جو آپ کا ورڈ ہے, اگر میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں, یعنی اگر میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں تو اس سینس میں کہ دونوں ایک دوسرے کے پیرلل میں چلتی ہیں. لیکن اس میں اولیت کس کو آئے گی؟ جیسے علم اور عمل دو پر ہیں, لیکن اولیت کس کو حاصل ہے؟ علم کو حاصل ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگر فرد اور معاشرہ ان پیرلل ہیں, اولیت کس کو حاصل ہے؟ فرد کو حاصل ہے, افراد کو حاصل ہے. تو اس کو آپ الگ نہ رکھیں کہ یعنی پرابلم ہمیں یہی پر آتی ہے کہ جی یہ میرا تزکیہ ہے اور یہ میرا جو ہے انقلاب ہے. اس طریقے سے چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے نہیں ہے. جیسے جہاں بھی ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے, رسولوں نے بھی کیا کیا کہ لوگوں کی کوالٹی کو بہتر بنانا شروع کیا, ان کو خدا سے قریب کیا, ان کو راہ معرفت و ولایت پر آگے بڑھایا, معاشرہ اجتماع خود بخود اس کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونا شروع ہوئی. اب اس تبدیلی کے اندر جو ہے مے بی آپ کو مسلح جد و جہد کی بھی ضرورت پڑے گی, آپ کو مقاومت کی بھی ضرورت, سب آ جائے گا along the way, سب آ جائے گا. لیکن یہ تو الگ سے جو ہم بات کرتے ہیں نا, پرابلم یہاں پہ آ جاتی ہے. الگ سے دیکھیں, ہم جب ایک جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ مثال کے طور پر ہم تزکیے کو لے کر اور اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, ہاں, یعنی یہ اس طریقے سے نہیں ہے. اور ہم خاص طور سے ہم پاکستان کے لوگ نا اسی چکر میں مار کھا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں ایران میں یہ چیز کیوں کامیاب ہوئی, اس لیے کہ ان کا انقلاب سے پہلے کے 30-40 سال جہاں پر یہ تمام ملت سازی کا کام ہو رہا تھا, اس کے بعد وہ حرکت آئی ہے سامنے, انقلابی حرکت نظر آئی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس وہ 30-40 سال تو ہیں ہی نہیں, نہ ہمارے پاس کوئی علامہ طباطبائی جیسا یا شہید مطہری جیسا یا اور اس قسم کے کوئی اس کے لیول کے 1/10 بھی انسان نہیں ہے پیدا ہوا ہمارے اندر. اور ہم امیٹیٹ کرنے چلے ہیں ان کی ان چیزوں کو کہ جو انقلاب کے بعد کام ہوئے ہیں. یہ حماقت, میں اس کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ دو, یہ نہیں کہ آپ کہتے انقلابی حرکت بہت ضروری ہے. تو بھائی انقلابی حرکت کھڑی کس چیز پر ہوئی ہے یہ بھی تو دیکھو. تمہارے پاس وہ بنیاد ہے, تمہارے پاس وہ جڑیں ہیں کہ آپ اس چیز کو امیٹیٹ کر رہے ہیں. یعنی اگر حقیقتاً اس کو دیکھا جائے تو جس کے پیچھے 200 سال کی محنت ہے, عرفا والی محنت, آپ کے پاس کہاں ہے بھائی کچھ بھی؟ آپ نے تو اس چیز کو بنانے پر کوئی توجہ ہی نہیں کی. اور آپ یعنی جیسے وہی بات ہے نا کہ ایک بچہ جو ہے کہ ہم بعض اوقات اس قسم کی اسٹوپیڈیٹی کا شکار ہوتے ہیں نا بچپنے اور نوجوانی میں کہ بھائی دیکھ لیا مثال کے طور پر کارل لوئس ہے, انڈر 4 سیکنڈ 100 میٹرز کر لیا, اور یہ ہے نا کسی اسپورٹس مین کو دیکھ لیا, ویٹ لفٹر کو دیکھ لیا, تو جی ہم بھی ایسی دوڑ لگائیں. بھائی اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ایک عمر گزارنی پڑتی ہے کہ آپ 100 میٹر انڈر 4 سیکنڈز میں طے کر لو. تو یہ وہ محنت کہاں ہے آپ کی, وہ محنت کدھر ہے؟ آپ ان کی نقل تو کرنے چلیں,
سلسلے میں تو وہ جو اس تزکیے والے لوگ تو چند ہی ہوتے ہیں مثلاً
ایک جماعت, ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے, لیکن ایک جماعت جو میں نے کہا کہ دیکھیں پورا درخت جڑ نہیں ہوتا, پورا درخت جڑ نہیں ہوتا, لیکن جڑوں کے بغیر بھی درخت نہیں بنتا نا,
نہیں بنتا بالکل, لیکن ایسا تو ہر جگہ ہوتا ہے, معاشرے میں چند افراد تو سوالے ہوتے ہی ہیں.
یہاں پر اگر آپ انقلابی حرکت کی بات کرتے ہیں نا, وہاں نارمل جیسے آیت اللہ جوادیہ عملی ایک جملہ کہتے ہیں, انسان خوب اور انسان اوحدی. یعنی اوحدی کا مطلب یہ ہے کہ یونیک پرسن جو ہوتے ہیں, یعنی جن کی مثال لانا مشکل ہے. تو انسان خوب کی بیسس پہ انقلاب نہیں آتے. جو وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے دور میں تقریباً بے مثل بن جاتے ہوتے ہیں, جن کی جو ہمیں وہاں نظر آئے, ٹھیک ہے, جس قسم کے افراد, یا ایون السلام علیکم, یعنی کہ یا اگر آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں بھی جو ایک پورا انقلاب آیا جس کو آپ سائنٹیفک ریولیوشن کہہ لیں یا ایک کلچرل ریولیوشن, ظاہر ہے کہ اس نے پوری دنیا کو بدلا, اس کے اندر بھی ایکسٹراآرڈنری لوگ تھے. خالی انسان خوب میرے جیسے لوگ کہ جی میں نیک ہوں, شریف ہوں, عبادت کر لیتا ہوں, دو چار اچھی باتیں کر لیتا ہوں, اس پہ نہیں آتا انقلاب, اس پہ منقلب نہیں ہوتی قومیں ایسے افراد پہ. تو بس یہ بات ہے.
لیکن آپ کہ مثلا جہاں خدائی مدد آتی ہے وہاں کامیابی ہوتی ہے, تو کامیابی جو آپ کہہ رہے ہیں تو کس سینس میں کامیابی کہہ رہے ہیں, یعنی وہ 100% فتح ملے گی اس کامیابی کو یا کسی اور سینس میں؟ تو اس کا سوال میرا یہ بنتا ہے اس گراؤنڈ پر کہ اگر ہم یہ سوچیں تو پھر امام علی سے بہتر تو سوال ترین شخص سے کوئی نہیں کائنات, لیکن وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100% خدائی مدد تھی وہاں پہ امام علی کے ساتھ, تو پھر وہ معاشرے کے اندر وہ انقلاب برپا کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر وہاں کیا کمی رہی
اس کی؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے, پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی کہ ہم جو یہ ایک نظریہ رکھتے ہیں نا کہ امام زمان علیہ السلام آئیں گے اور سب صحیح کر لیں گے, یہ غلط ہے. اور اس کی خود مثالیں رسول خدا کی موجودگی میں احد میں شکست ہونا, اور امام علی اور امام حسن اور ائمہ کی موجودگی میں بنو امیہ کا غالب آنا, یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ صرف معصوم سے نہیں کام ہوتا. خدائی مدد کس طریقے, جی خدائی مدد کس طریقے سے موجود ہے وہاں پہ؟ امام کی وجہ سے. کہ اگر امام علی علیہ السلام یا ائمہ کی جگہ پر کوئی اور لوگ ہوتے نا, جیسے کہ آپ آج مثال دیکھیں کہ وہی جو ہم بات کر رہے تھے زید کی, اولاد امام حسن کی, ان کی تحریکوں کا کیا اثر یا کیا چیز باقی ہے؟ ہم جب اس چیز کو دیکھیں گے نا, یعنی ائمہ کی زندگی میں ان کی تنہائی دیکھیں گے, ان کے ساتھ آنے والی پرابلمز دیکھیں گے, ان کی محصوریت کو آپ ملاحظہ کریں گے, اور اس کے بعد 1,200 سال گزرنے کے بعد ان کا جو امپیکٹ اور اثر ہے اس کو دیکھیں گے, تو یہ خدا کی مدد ہے.
یعنی کامیابی یہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ جھنڈا لگ جائے.
میں نے آپ سے ایک جملہ کیا کہا تھا, خدا کی مدد جہاں ہوتی ہے وہ آپ کو پھل دے کر جاتی ہے. وہ آپ کو پھل دے کر جاتی ہے, اس کا وہ نتیجہ ہوتا ہے جو آپ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور دیگر انسانوں کے لیے بھی پربرکت ہوتا ہے. اس میں یہ چیز ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ فتح ملے, یہ ہو سکتا ہے نہیں ملے ظاہراً فتح, لیکن وہ ثمر بار ہوتی ہے وہ چیز. یعنی اگر ہم ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں میں چلے جائیں تو ہم شدید مایوسی کا شکار ہو جائیں. یعنی اگر ہم تو آج اتنا جو نا 200 سال 1200 سال گزرنے کے بعد اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو ہم خوب خوش ہوتے رہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں کھڑا کریں, امام حسن کے ساتھ کھڑا کریں, امام علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کریں, تو آپ کہیں بھائی یہ تو سارا بیڑے ہی غرق ہے, یہ ہے کیا, یہ رسول خدا کیا ولایت دے کے گئے تھے؟ وہاں تو مجھ جیسے لوگ نعوذ باللہ اس قسم کے جملے منہ پہ لائیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کو کہتے ہیں خدا کی مدد, اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جو کسی بھی اور کو نہیں ملی. ٹھیک ہے, بہت ساری تحریکیں آئیں, یعنی خود ہمارے علماء یہ جملے کہتے ہیں کہ آپ جو بھی ہے یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور مظلومیت جو ہے نا, اصل امام حسین علیہ السلام کی یاد مظلومیت نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ بہت سارے مظلومانہ طریقے سے قتل کیے گئے ہیں, مظلومیت نہیں ہے, للہیت ہے. وہ چیز ہے کہ جس نے حقائق کو, سچائی کو, توحید کو, دین کو زندگی دی ہے. تو یہی سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ مدد خدا کیا ہوتی ہے. اور نبی اور امام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عجیب حساب رکھا ہے, بہت عجیب حساب رکھا ہے, تاکہ ضعیف سے ضعیف ایمان والا بھی مایوس نہ ہو. وہ کیا کہ خدا نے ان کو جو ہے نا انتہائی نگیٹو حالات سے دوچار کیا, انتہائی منفی حالات سے دوچار کیا, اور اس کے بعد کامیابی دی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ بھائی ٹھیک ہے ان کو تو یہ فیورز بھی تھے, یہ چیزیں بھی ان کے حق میں جا رہی تھیں, یہ حالات بھی مثبت تھے. نہیں, میں اپنی حجتوں کے ساتھ کیا سلوک کروں گا کہ ان کو بالکل بالکل زیرو سے بھی زیرو منفی, اور پھر وہاں سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اگر آپ قرآن کریم دیکھیں کہ یعنی کہ جب حضرت موسیٰ کے بھائی مصر میں فرعون کو پتہ چل گیا تھا اور ان کے قتل کی, تو حضرت موسیٰ جب مدائن یا مدین گئے تو وہاں جو ان کا ایک جملہ قرآن نے نقل کیا ہے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یہ حضرت موسیٰ کی حالت بتا رہا ہے جو وہاں پر وہ ان کے ان دو لڑکیوں کو جانوروں کو جو بیچارے ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے اپنے ملک سے جلا وطن, دوسری اجنبی جگہ, کوئی خیر خبر نہیں. تو یہ جملہ ہے جو قرآن نے نقل کیا ہے کہ اے میرے رب اس حالت میں جو بھی تو خیر میرے اوپر نازل کر دے میں فقیر ہوں. اور وہاں سے خدا نے موسیٰ کو اٹھایا ہے. ٹھیک, تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا یہی تو وہ لیسنز ہیں جو ہمیں سیکھنا ہے, جو ہمیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے, اس راہ پہ چلنا ہے. تو انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں خدا کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی. اچھا, اب ہم اس پر آتے ہیں راہ آفاقی. تین چیزیں ذہن میں ہیں نا شناخت خدا کے لیے, جو آیت نمبر 253 تھی سورہ فصلت کی روشنی میں, کہ ایک راہ آفاقی ہے, سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک علی کل شیء شہید. تو تین راہیں کیا ہیں, آیات آفاقی, آیات انفسی اور شہود. یعنی کہ انسان اس جگہ پر پہنچ جائے کہ جب خدا کو تمام عالم پر شاہد دیکھے, اس جگہ پر پہنچ جائے. یعنی جیسے ایک واقعہ نقل کیا ہے میر داماد, میر باقر داماد جو ملا صدرہ کے استاد تھے, ان کا ایک واقعہ انہوں نے خود نقل کیا اپنے کشف کا, یعنی کہ 15 شعبان آئی تھنک یا شعبان کے آخر کا, کہ وہ یا غنیو یا مغنیو ان اسماء کا ورد کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میری نظروں کے سامنے سے پردے ہٹے اور میں نے اس بات کو ملاحظہ کیا کہ تمام مخلوقات از فرش تا عرش اسی اسم کا ورد کر رہی ہیں, یعنی اے غنی اور اے غنی کرنے والے, یا غنی ہو یا مغنی ہو. یعنی میں نے اس بات کو مشاہدہ کیا کہ تمام کائنات جو ہے نا وہ فقیر اللہ ہے, چاہے وہ مخلوقات عرشی ہوں یا فرشی ہوں اور ان بٹوین. تو یعنی یہ وہ چیز ہے, یہ کون سی شناخت ہے خدا کی, کہ جس میں انسان خدا کو شاہد دیکھے بر ہمائے مخلوق. یعنی ہر تمام مخلوق جو ہے وہ خدا کی نظروں کے سامنے ہیں, خدا کے ہاتھوں میں ہیں, خدا کی بنا پر زندہ ہے, اس بات کا مشاہدہ کریں. تو یہ تین رستے ہیں. نمبر 1 راہ آفاقی, اچھا راہ آفاقی میں جو پہلی بات ہے جس پر ہم نے پچھلے درس میں کافی ٹائم سرو کیا تھا, وہ یہ کہ اگر ہم اس جگہ پر نہیں آ پائیں کہ تمام مخلوقات کو اللہ کی آیت اور نشانی کے طور پر سمجھ سکیں یا دیکھ سکیں, تو پھر آیات آفاقی یوز لیس ہیں. ٹھیک ہے, آیات آفاقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب یہ اس کو پیڑ کو کس نے بنایا اور درخت کو کس نے بنایا اور ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے, یہ آیات آفاقی نہیں ہے. اس قسم کے مباحث, آیات آفاقی کی بنیاد کیا ہے کہ تمام مخلوقات ہمیں پدیدہ ہے عالم را آیت و نشانہ خدا دانستہ, کہ جو کچھ بھی عالم میں موجود ہے, جو کچھ بھی مخلوق ہے, وہ آیت خدا ہے. اور آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے, وہ فقط اور فقط خدا کی نشاندہی کرتی ہے, خدا کا پتہ بتاتی ہے ہر مخلوق. اور پھر اس کے بعد برہان کے ذریعے سے, براہین کے ذریعے سے اس بات کو اس بات کرے یا افرم کرے کہ یہ تمام کی تمام آیات اور نشانیاں جو ہیں یہ اسی ذات وحدہ لا شریک اور ذات حق کو بیان کرتی ہیں, اسی کی صفات کو اجاگر کرتی ہیں, روشن کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ راہ آفاقی ہے. اب یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ برہان در اصطلاح قرآن, لفظ برہان, اور تین چیزیں ہیں دین میں مینلی. ایک برہان ہے, ایک قرآن ہے, ایک عرفان ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ عام طور سے علمی اعتبار سے جو آپ کہتے ہیں وہ برہان, قرآن اور عرفان. لیکن اگر آپ اہل حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو برہان اور عرفان جو ہے نا وہ دونوں قرآن کے اندر جمع ہیں, قرآن کے اندر جمع ہیں, اس سے الگ ہٹ کے نہیں ہے. یعنی جیسے ایک فرسٹ لیول کے جو علماء ہیں وہ آپ سے کہیں گے کہ برہان اور عرفان اور قرآن تینوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں. لیکن جو ہائر لیول کے علماء ہیں وہ آپ سے یہ بات کہیں گے کہ برہان اور عرفان حقیقت میں قرآن سے ہی ڈرائیو ہوتے ہیں اور قرآن کے ہی زیر سایہ زندہ رہتے ہیں. یعنی کوئی عرفان وہ نہیں ہے جو کلام الہی سے ہٹ کر ہو, اور کوئی برہان اور دلیل وہ نہیں ہے جو دلائل قرآنی سے باہر ہو. درست, لیکن اس جگہ پر آنے کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ ایک بہت زیادہ فکر کی مضبوطی. ہم لوگ تو تقریباً, اگر میں آپ سے سوال یہ کروں کہ برہان کا کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ برہان یعنی کیا؟ برہان کا لفظی معنی ہے دلیل, تو برہان یعنی کیا چیز؟ نہیں, برہان کے ڈیفائن کیسے کریں گے لفظ برہان کو؟ یعنی خدا سے ہٹا کے میں خالی لفظ برہان کی ایک لٹرل ڈیفینیشن آپ کہہ لیں. یعنی کسی بھی قضیے کو یا کسی بھی ٹاپک یا آرگیومنٹ کو پروف کرنے کے لیے آپ جو دلیل قائم کرتے ہیں, اور وہ دلیل کہاں سے لاتے ہیں آپ؟ یہ ایک بہت اہم ہے. دلیل کہاں سے آتی ہے؟ برہان آتی کہاں سے؟ نارمل آپ کے اس میں جیسے فزکس ہے یا کوئی اور جگہ ہے, برہان آتی کہاں سے؟
آتی بھی جب آپ پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے ہو رہا ہے, خدا کی طرف سے ہی آتی ہو برہان, تو وہ بھی خدا سے ہٹتی نہیں.
یعنی ابھی میں بالکل جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو تقریباً ہر فیلڈ آف نالج پر یہ ڈیفینیشن اپلائی ہوگی. تو برہان یعنی ایک عقلی دلیل یا منطقی جواز. ٹھیک ہے, لیکن یہ آتا کہاں سے؟ اور اس نقطے کو سمجھنا بہت اہم ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کسی بھی شے پر دلیل نہیں لا سکتے انٹل اینڈ انلیس کہ آپ کے پاس کچھ ایک فاؤنڈیشن پہلے سے موجود نہ ہو کہ جس کے بارے میں آپ کہیں کہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس کو کیا کہتے ہیں, مقدمات یقینی, بدیہیات یا ایکزیمز. اگر آپ کے پاس کچھ ایسے اصول و قوانین موجود نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کہیں یہ یقیناً یہی ہے, یعنی جیسے دیکھیں مثال کے طور پر کہ اب ویسٹرن سوسائٹی میں آپ کے لیے یہ دلیل لانا, کسی نوجوان کو دلیل و منطق سے یہ سمجھانا کہ ماں باپ کی بہت اہمیت ہے, وبالوالدین احسانہ, اب آپ اس پہ دلیل نہیں لا سکتے, ہے یا نہیں؟ اب آپ اس کو دلائل سے نہیں سمجھا سکتے جیسے آپ اپنے بچوں کو سمجھا لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک فاؤنڈیشن آپ کے پاس موجود ہے, ایک مقدمہ یقینی کہ والدین قابل احترام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جس نے آپ کو پیدا کیا, جس کے ذریعے سے آپ پیدا ہوئے وہ لائق احترام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایکزیم ہے, یہ ایک مقدمہ ہے جو یقینی ہے, جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں, پھر آپ وبالوالدین احسانہ سمجھاتے ہیں, صحیح. اب اگر وہ ایکزیم ہی کھسک گیا نیچے سے, اب آپ کے پاس دلیل لانے کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں رہتی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ برہان جو ہیں وہ کس پر کھڑے ہوتے ہیں؟ ان مقدمات یقینی بدیہیات پر بلڈ ہوتے ہیں. مقدمات بھی مقدمات ہوا, یعنی برہان ہوا میں نہیں آتی کہ آپ کہیں کہ بس ایک چیز, تو ورنہ پھر وہی ہوگا, وہ کہے گا میں نے سوچ لیا میری نظر میں یہ برہان ہے, دوسرا کہے گا میں نے سوچ لیا میری نظر میں یہ برہان ہے, پھر یہی ہوتا رہے گا. یہ بات واضح ہوگی کہ برہان جو ہے وہ دلیل عقلی ہے کہ جو مقدمات یقینی سے تالیف ہوتی ہے, نکالی جاتی ہے, اخذ کی جاتی ہے. لیکن قرآن کریم نے لفظ برہان کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا ہے. یعنی آپ جب اپنے علمی معاملات میں برہان یا لاجک یا منطق یا دلیل اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس حد تک ہی رہتے ہیں کہ کچھ چیزیں, کچھ بدیہیات ہیں, کچھ یقینی باتیں ہیں, ان کی بنیاد پر آپ آگے بڑھیں گے. اور یعنی جیسے ہم فزکس میں, اس میں کیا ہے کہ لاز آف موشن لائک بدیہیات ہیں, یا آج کل کی فزکس میں لا آف ریلیٹیوٹی ایک بدیہیات میں موجود ہے. جس دن یہ بنیاد کھسک گئی تو پھر آپ کی وہ سارے کے سارے دلائل اور منطق اور براہین سب وہ بھی رخصت ہو جائیں گے. لیکن قرآن کریم جو ہے وہ علم شہودی, معجزہ, جدال احسن, ان تمام چیزوں کو بھی براہین اور برہان میں انکلوڈ کرتا ہے, جو کہ نارمل آپ کی لینگویج میں یا نارمل آپ کے علوم میں یہ باتیں نہیں ہوتی. اس کی مثال کیا دیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ ہے کہ جب آپ نے, زلیخا نے آپ کو وسوسے میں ڈالنا چاہا اور دروازے بند کر لیے, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, لولا ہمت بہی و ہم بہا لولا اور رعا برہان رب بہی. یعنی اگر یوسف نے اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھا ہوتا, لولا اور رعا رویت, رویت برہان رب جس نے یوسف کو وہاں سے بچا لیا, اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھا ہوتا تو وہ بھی اس مصیبت میں پڑ جاتے. ٹھیک ہے, تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ برہان رب کو دیکھنا یہ علم شہودی ہے, یہ کوئی لاجک و منطق تھوڑی ہے. رعا برہان رب بھی, تو یعنی قرآن اس چیز کو بھی جو علم شہودی ہے اس کو بھی برہان میں شامل کر رہا ہے. جیسے وہی نا کہ قرآن کی نظر میں براہین جو ہیں اس کے لیولز ہیں, کہ جو لوگ فقط اور فقط مادیات اور ظواہر کے اندر قید ہیں ان کے لیے برہان یہی ہے, دلیل عقلی اور منطق. لیکن ہر انسان کے لیے برہان یہ نہیں ہوتی. اگر انبیاء کا لیول ہے، اولیاء کا لیول ہے، تو ان کی برہان اور ہے. یا اسی طریقے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہلی دفعہ گئے اور وہاں پر انہوں نے دو نشانیاں دکھائی تھیں، عصا کا اژدہا بننا اور ید بیضا، ہاتھ میں وہ انڈے کی شکل کا روشن نشان. تو اس کو بھی قرآن فرما رہا ہے کہ فَذَانَاكَ بُرْحَانَ مِن رَبْ بُرْحَانَانِ مِن رَبِّكَ، کہ یہ دو برہان ہیں تیرے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، اس کو بھی برہان کہہ رہا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر کوئی آرگیومنٹ نہیں کر رہے ہیں، باقاعدہ ایک نشانی دکھا رہے ہیں. یعنی یوں کہہ لے کہ وہاں پر ایک معجزے کو دکھا رہے ہیں، ایک معجزے کو مشاہدہ کرا رہے ہیں. تو اس کو بھی قرآن کہہ رہے ہیں کہ یہ برہان ہے، یہ دونوں برہانان ہیں تمہارے رب کی طرف سے. تو اسی طریقے سے جب قرآن، جب خدا شناسی اور توحید پر برہان اقامہ کرتا ہے، تو کہیں طریق عقلی ہے، کہیں جدال احسن ہے، کہیں شہود ہے، کہیں معجزہ ہے، اور ان تمام چیزوں کو براہین کے اس میں فہرست میں شامل کرتا ہے. جیسے کہ سورہ نمل کی آیت ہے، آیت نمبر 62، کہ اَإِلَاهُمْ، یہ کفار سے سوال ہو رہا ہے، اَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. انہوں سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا خدا کی معیت میں کوئی اور الہ بھی ہے؟ یعنی خدا کے ساتھ کوئی اور بھی اس لائق ہے کہ جس کی پرستش کی جائے، جس کی بندگی کی جائے؟ قل ہاتو، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے خیال میں ایسا کوئی ہے، قل ہاتو برہانکم، اپنی برہان لے کر آؤ، ان کن تم فادقین. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ایک اور بات بھی جو بہت امپورٹنٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ یہ کہ آپ اس بات پہ غور فرمائیے گا کہ ہم لوگ جب کنونس کر رہے ہوتے ہیں عام طور سے لوگوں کو دین کے حوالے سے، تو ہم تین باتوں کا زیادہ سہارا لیتے ہیں. نمبر ون، ریٹورکس، یعنی بہت ہی زیادہ جوش خطابت، کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو مغلوب ایک لحاظ سے کر دیا جائے اور وہ جوش خطابت سے مرعوب ہو کر بات مان لیں. یا ایموشنلزم، اس قسم کی باتیں کی جائیں کہ جس سے لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھیں اور وہ اس جذباتیت میں ایک چیز کو مان لیں. یا بلائنڈ فالوورشپ، یعنی لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرایا جائے کہ بھائی یہ فلاں فلاں لوگ اتنے مقدس ہیں، یہ ہیں اتنے لائق احترام ہیں، آپ کیسے ان کے خلاف جا سکتے ہیں؟ کہ آپ کو چیزیں بالکل غلط دکھ رہی ہوں لیکن آپ نے انالیسز نہیں کرنی. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بات بھی جو نظر آ رہی ہو نا، آپ نے اس کا تجزیہ و تحلیل نہیں کرنی، یہ اتنے مقدس افراد ہیں. اور اسی کو قرآن کریم نے کہا بھی ہے یہودیوں کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے علماء اور احبار کو اپنا رب بنا لیا، اور اسی وجہ سے ان کا کام آسان ہو گیا کہ ان کو مطلب کتاب ہی بدل ڈالی انہوں نے، اتنی گمراہی پھیلائی کہ کتاب ہی بدل دی. تو یہ تین چیزیں جو ہے نا، اس کا قرآن کے برہان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہاں پر ہے کہ جب رسول خدا سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اللہ کی معیت میں کوئی اور الہ ہے، اور اگر تم کہتے ہو کہ ہے، برہان لاؤ، ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ. یعنی یہ کوئی جھگڑے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے مان لو یا زبردستی قبول کرو، برہان لاؤ. میں تم کو ایک دلیل فراہم کر رہا ہوں، تم برہان لاؤ. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ کیا چاہ رہا ہے ان سے، کہ وہ ایک، یعنی ان کے پاس چاہے کوئی عقل کے مطابق کوئی دلیل ہو وہ پیش کریں، نقل کے مطابق، نقل کے مطلب سمجھتے ہیں کوئی لکھی ہوئی دلیل ہو کہ بھئی کہاں اتنی مطلب پچھلی کتابیں ہیں سب ہیں، کسی نے کہا ایسا، اس قسم کی بات کی ہے, نقل کے طور پر دلیل لاؤ بطور نقل, یا اگر تم کوئی معجزہ دکھا سکتے ہو تو اس معجزے کے ذریعے سے دلیل لاؤ. یعنی واٹ ایور از ود ان یور کنٹرول, جو تمہاری طاقت ہے لاؤ ثابت کرو اس بات. اور اسی طریقے سے دوسری جگہ سورہ احقاف کی بگننگ میں ہی ہے, قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ, اے پیغمبر کیا تم دیکھتے ہو کہ ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض, کہ تم مجھے اس کی خبر دو کہ جو لوگ بھی جن کو بھی تم پکارتے ہو من دون اللہ, ماذا خلقوا من الارض, انہوں نے زمین میں کیا خلق کیا ہے, کیا کریٹ کیا زمین میں, ان کی کیا خلقت ہے, ام لہم شرکن فی السماوات, یا ان کے لیے آسمانوں میں کیا شراکت داری ہے, ائتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارۃ من علم, میرے پاس لے کر آؤ کوئی کتاب میری کتاب سے پہلے جس میں یہ سب لکھا ہوا ہو, یا علم میں سے کوئی آثار, علمی آثار, ان کنتم صادقین. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کس بنا پر آپ کے عقیدے کو بلڈ کر رہا ہے, جو یعنی جو مین سب سے فنڈامنٹل موسٹ امپورٹنٹ عقیدہ اور نظریہ ہے یعنی توحید, وہ کس بنیاد پر بلڈ کیا جا رہا ہے. کیا یہ کہ آپ خالی مان لیں ایک بات کو, اور یعنی کہ یہ چیز تو کاؤنٹر بھی اپلائی ہوتی ہے نا, کہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھائی تم مجھے لا کے دکھاؤ یا تم مجھے علمی دلیل دو یا آثار علمی بتاؤ, تو دوسرا بھی تو یہ کہہ سکتا ہے نا کہ آپ بھی تو دیجئے, یہ آپ خالی مجھ سے ہی مانگ رہے ہیں. صحیح, تو یہ یعنی اس بنیاد پر قرآن کریم جو ہے وہ توحید کے براہین برہان کو بلڈ کرتا ہے. اور پھر آگے جا کے ہم یعنی بہت ساری آیتوں میں اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پر خلقت آفاقی کی بات ہوئی ہے یعنی چیزوں کی کریشن کی بات ہوئی ہے تو وہاں پر کس قسم کے دلائل دیے گئے ہیں, کس قسم کی باتیں کی گئی ہیں. لیکن یہ اس کی بیس ہے کہ اگر خدا پر جھگڑا ہو رہا ہے, توحید پر کوئی مبارزہ ہے, مباحثہ ہے, تو اس کی بنیاد کس پر ہوگی, نقل پر ہوگی, عقل پر ہوگی, علم پر ہوگی, یا اگر تم کوئی معجزہ دکھا سکتے ہو اس پر ہوگی, ان تمام بنیادوں. اور یہ پورے کا پورا جو پیکیج ہے یہ کیا ہے, یہ برہان ہے. یعنی قرآن کی نظر میں جو برہان ہے وہ اس پورے کمپلیٹ نظام کو کہتے ہیں. یعنی کہ فقط دلیل عقلی نہیں, فقط منطق نہیں, ان میں سے جو کچھ بھی تم کر سکتے ہو, جو بھی تمہارے پاس ہے, وہ تمہاری برہان ہے. یعنی جیسے اسی بنا پر کہ اب یہاں سے اس پر انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ بات کریں گے, میں دو بس پوائنٹس کر کے بات ختم کرتا ہوں. پہلے آپ نے ان کو ثابت کیا ہے, دلیل علمی دی ہے, اس کے بعد مباحلہ ہے. مباحلہ رائٹ فرام دا بگننگ نہیں ہے, نہیں نہیں, پھر میں تھوڑا سا مس کر رہا ہوں اس آرگیومنٹ کو.
میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ جو بھی چیزیں ہوں گی یہ اس بنیاد پر ہوں گی, عقلی بنیاد,
عقل, علم, معجزہ یا نقل.
تو مباحلہ میں نے پوچھا کہ وہ کس بنیاد پہ تھا, کہ وہ عقلی بنیاد پہ تھا یا علمی بنیاد.
انہوں نے آ کر کہا, انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ ابن اللہ ہیں. پیغمبر نے پہلے ان سے مباحثہ کیا, ان کو علمی دلیل دی, جو کہ قرآن میں بھی نقل ہے کہ اگر تم عیسیٰ کو یہ کہہ رہے ہو تو آدم کیا ہے پھر. ٹھیک ہے, اس علمی دلیل کے دیے جانے کے بعد وہ اپنی بات پر اڑے رہے. ٹھیک ہے, پھر مباحثہ کا کہا, یعنی اس کے بعد بات آئی. تو وہی جو بات ہم کر رہے تھے کہ ہر چیز کا ایک سیکوینس ہے, مبارزہ ہے, مبارزہ، مقاتلہ، مجاہدہ سب موجود ہے، لیکن اس کی اپنی اپنا موقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا اپنا موقع ہے، محل ہے. یہ نہیں کہ ہر جگہ پر ہم یہی سب کرنا شروع ہو جائیں. اور جیسا میں نے کہا بغیر بنیاد بنائے کریں گے تو وہ ویسے ہی ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے. جدال احسن آیت اللہ جوادی عملی نے بہت اچھا اس کو وہ کیا ہے، بیان کیا ہے کہ جدال کا مطلب ہے آرگیومنٹ کرنا، ٹھیک ہے، مجادلہ، آرگیومنٹ کرنا، یعنی آرگیومنٹ. لیکن جدال اس آرگیومنٹ کو کہتے ہیں کہ جس میں دو پرسن ڈسپیوٹ کر رہے ہیں اور آپ دوسرے کو قائل کرنا چاہتے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو قائل کرنا چاہتا ہے، یعنی ون ول پریویل اوور دا ادر، یہ مجادلہ ہے، یہ جدال ہے، ٹھیک ہے. احسن، احسن یعنی حضور کو حکم دیا وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ ان سے اگر تم مجادلہ کرو، جیسے یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں خدا نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو احسن، بہت خوبصورت طریقے سے کرو. تو اس کو انہوں نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا کہ بعض آرگیومنٹس ایسے ہوتے ہیں جو معقول ہوتے ہیں، یعنی مطابق عقل ہوتے ہیں، لیکن مقبول نہیں ہوتے. مقبول کا مطلب سمجھ رہے ہیں، جس کو ہر ایک آسانی سے قبول کر لے. کہ اب مثال کے طور پر جو قدیم فلاسفہ سقراط، افلاطون وغیرہ کے آرگیومنٹس ہیں، بہت خوبصورت ہیں، لیکن اس کو مقبول نہیں ہے. تو جدال احسن کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنے انبیاء کو جو آرگیومنٹ کا طریقہ بتایا اور سکھایا ہے وہ جدال احسن ہے، یعنی معقول بھی ہے اور مقبول بھی ہے. کہ اگر ایک بالکل سادہ دماغ رکھنے والا، سادہ معیار رکھنے والا انسان بھی اس کو دیکھے گا، وہ بھی قبول کر لے گا. یہ جدال احسن ہے، ٹھیک ہے. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا یہاں پر کہ یہ آیت جس کو ہم نے سورہ احقاف میں دیکھا کہ اگر کوئی، یعنی تم مجھے بتاؤ، مجھے دکھاؤ کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہوں نے زمین میں کیا خلق کیا یا آسمانوں میں ان کی کیا شراکت داری ہے، ان کی کیا شراکت ہے. یہاں پر یعنی اگر جیسے آج کل کے دور میں جو خاص طور سے کاؤنٹر تھیزم آرگیومنٹس جو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں وہ کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے لا کے خالق، یعنی یہ تو وہ مان رہے ہوتے ہیں کہ بھئی چیزیں بنی ہیں، کریٹ ہوئی ہیں، لیکن وہ خدا ماننے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن آپ ایک بات پہ غور کیجئے گا، ایک بڑا لطیف نقطہ ہے کہ وہ خدا مانے یا نہ مانے لیکن بحیثیت خالق دو نہیں مانتے. صحیح، اس بات پہ غور کیجئے گا. اس کو وہ نیچر کہیں، لاز آف فزکس بولیں، کچھ بھی بول دیں، ایک ہی مانیں گے. کیونکہ یہ پورا جو نظام ہے نا اوپر سے نیچے تک، بلکہ اب تو انسان کہتا ہے کہ جی میری نظر 14 بلین لائٹ ایئرز دور تک دیکھ رہی ہے چیزوں کو، تو کہیں بھی آپ کو وہ اختلاف نظر نہیں آتا. حل ترا من تفاوت، تم زمین سے لے کر آسمان تک نظر کرو، تمہیں کوئی چیز فوت نظر آتی ہے، یعنی کئی کڑی ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے؟ فوت کا مطلب یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک کڑی ٹوٹ جاتی ہے، تسبیح ٹوٹ جاتی ہے، دانہ الگ ہو جاتا ہے، یہ فوت ہے. تم آسمان سے لے کر زمین تک نظر اٹھاؤ، تمہیں کوئی تفاوت نظر آتا ہے؟ کہیں حل ترا من فطور، کوئی گیپ نظر آتا ہے؟ تو یہ ایک بہت خاص بات ہے. یعنی یہ آیت جو ہے نا، یہ آرگیومنٹ آج بھی ویلڈ ہے. تم اس کو کچھ بھی مان لو، کسی بھی نام سے قبول کر لو جو آسمانوں اور زمین، لیکن ایک ہی ماننا پڑے گا اگر تمہارے پاس عقل ہے. وہ تو جو جاہل ہیں وہ تو پھر ان کی تو بات آپ چھوڑ دیں گے، ہر چیز کا ایک دیوتا بنایا ہوا ہے. لیکن جو صاحب عقل ہیں، جو صاحب فہم ہیں، وہ ایک سے زیادہ ارض و سماوات کا خالق اور رب نہیں مان سکتا. یعنی یہ دلیل اور مشاہدہ خود بتا رہا ہوتا ہے اس چیز کو. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور دوسری جو ایک چیز اور ہے, اس پر انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ بات کریں گے کہ قرآن کریم, یعنی کہ ہم کو جب اس بات کی طرف آمادہ کرتا ہے کہ ہم علم شہودی اور معجزے پر کو دلیل مان کر ایمان لائیں, ٹھیک ہے, یہ ایک بہت خاص بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس جملے کو بہت اچھے سے نوٹ کیجیے گا, علم شہودی اور معجزہ اس کو ہم کیسے مانتے ہیں, بطور دلیل مانتے ہیں, بطور برہان مانتے ہیں, نہ کہ فقط اور فقط ایک ایونٹ کے طور پر مانتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بہت اہم بات ہے جو آج کی گفتگو میں ہم نے جو نقطہ سیکھا نا کہ قرآن کریم علم شہودی اور معجزے کو بھی برہان میں شامل کر رہا ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ ایک چیز ہے کہ جس کو آپ بس خوش عقیدہ ہو کے کہیں جی واہ واہ, یہ نہیں ہے, بطور برہان. تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم علم شہودی میرے پاس تو نہیں ہے, کس کے پاس ہے, پیغمبر کے پاس ہے, ٹھیک ہے, معجزہ میں تو لے کر نہیں آیا, یہ ٹھیک ہے کہ معجزہ ہم دیکھ سکتے ہیں, معجزہ ہمارے لیے لائق مشاہدہ ہوتا ہے, درست ہے, وٹنس ہو سکتی ہے, لیکن معجزہ میں تو نہیں لے کر آیا نا, تو میں اس کو بطور برہان کیسے مانوں گا, یعنی میرے لیے یہ دونوں چیزیں دلیل کیسے بن رہی ہیں, کیوں بن رہی ہیں, یہ ایک سوال ابھرتا ہے نا. تو اس کی وجہ کیا ہے, دیکھیں اب یہاں پر ہماری معرفت پر ایک صحیح معنوں میں دباؤ آتا ہے, ایک تقاضا آتا ہے ہماری معرفت سے, اور وہ تقاضا اور دباؤ یہ آتا ہے کہ ہم اگر رسول کو یا امام کو بحیثیت حجت خدا نہ پہچان سکیں تو ہمارے لیے ان کا علم شہودی اور معجزہ برہان نہیں بنتا ہے, وہ صرف کہانی ہوتی ہے. یہ ہماری معرفت پر, ہماری بصیرت پر یہ ایک تقاضا آتا ہے. یعنی اس کو پہلے اس ہستی کو سمجھو, یعنی جیسے اس کی میں اگر بہت ہی ایک عامیانہ سی مثال دوں کہ دیکھیں آپ اگر کسی ڈاکٹر کے بارے میں یہ معرفت نہیں رکھتے, یہ یقین نہیں رکھتے کہ یہ آپ کا صحیح علاج کرے گا, دونوں باتیں ضروری ہیں, یعنی دو چیزوں پر آپ کا ایمان لانا ضروری ہے, پہلا یہ کہ یہ ڈاکٹر صاحب علم ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ میرا درست علاج کرے گا. اگر یہ دو باتوں کی معرفت اور ایمان آپ کے پاس نہیں ہے تو اس ڈاکٹر کا علم آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, نتنگ ہے, وہ جتنا بھی جانتا ہوں, جتنا بھی حاضر ہو, صحیح. تو نبی اور امام کی یہ معرفت کہ ہم انہیں بحیثیت حجت خدا, ولی خدا, آیت خدا, تجلی الہی, اگر ہم نہیں پہچان پاتے سرے سے تو پھر تو سمجھ لیں جیسے ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے کہانی ہے, معجزہ یوں کر دیا وہ کر دیا, بس تالیاں بجا لو خوش ہو جاؤ, برہان نہیں بنے گی وہ چیز آپ کے لیے کبھی بھی, اور جتنا جس کا لیول اپ ہوتا جائے. اور اسی بنا پر, یعنی کہ جیسے ہم وہ جملے سنتے ہیں نا کہ جو جیسے بزرگان ہیں, عرفا ہیں, علماء ہیں, تو انہیں مصائب امام حسین علیہ السلام کے لیے اتنے چیخنے پکارنے اور اتنے بڑے بڑے ہولناک واقعات سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ بہت دفعہ تو جو اہل ولایت کا گریہ ہے نا وہ گریہ محبت ہوتا ہے, گریہ بر مظلومیت نہیں ہے, ہمارے پاس اس کی شناخت نہیں ہے, ظاہر ہے ہم کو تو نہیں سمجھ میں آتا, صحیح. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اگر خدا علم شہودی, جو کہ میرے پاس نہیں ہے, میں پیغمبر سے لے رہا ہوں, اور معجزہ جو پیغمبر کے توسط سے آ رہا ہے, اگر ان دونوں کو میرے لیے دلیل اور برہان بننا ہے تو اس کا مقدمہ یہ ہے کہ میں ان کو حجت خدا اور آیت الہی کے طور پر پہچانتا اور جانتا ہوں, وہ شناخت میرے پاس موجود ہو, جیسے آپ ایک طبیب کے لیے، ایک انجینئر کے لیے، اس کے لیے کہ آپ اس کے پاس نہیں جاتے، اس کا علم آپ کے لیے حجت نہیں بنتا، جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، جس کی آپ معرفت نہیں رکھتے، ٹھیک؟ تو یہ بات سمجھ میں آئی، یعنی کہ قرآن کریم کی ازرو قرآن جو برہان ہے اور براہین ہے، اس کا نظام کیا ہے، کس طریقے سے قرآن نے یہ نظام قائم کیا، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ، انشاءاللہ آج یہاں تک رکتے ہیں. اللہم صل علی محمد.